الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون یہ سورة نور کی 31ویں آیت کریمہ چل رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کے متعلق خاص خاص مسائل کو بیان فرمایا ہے اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ ایمان والے مرد اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ ایمان والی عورتوں کو بھی اپنی نظر کو نیچا رکھنا چاہیے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے تیسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ عورت اپنی زینت کو اپنے میک اپ کو اپنے خوبصورت کپڑے اور زیورات کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے چھپا کر کے رکھے لیکن عورت کا پورا بدن اللہ تعالیٰ نے ستر بنایا ہے چھپانے کی چیز ہے پرائے مردوں کے سامنے بدن کا کوئی بھی حصہ عورت کو کھولنا نہیں چاہیے. پھر یہ بیان کیا گیا کہ اگر مجبوری ہو, مثلا ڈاکٹر کے پاس علاج ہو, تو چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے, قدم بھی جو ہے کھول سکتی ہے. لیکن جب عورت کسی مجبوری میں اپنا چہرہ ڈاکٹر وغیرہ کے سامنے کھولے تو دوسرے لوگوں کے لیے اس وقت دیکھنا جائز نہیں ہے. ڈاکٹر مجبوری کے اندر دیکھ سکتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مردوں کی لسٹ گنوائی کہ جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں ایک ہے عورت کا شوہر, دوسرے نمبر پر عورت کے باپ دادا نانا, تیسرے نمبر پر شوہر کے ابا دادا نانا, چوتھے نمبر پر عورت کی اپنی اولاد, پانچویں نمبر پر شوہر کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہوئے, چھٹے نمبر پر اپنے سگے بھائی یا باپ شریک بھائی یا ماں والے بھائی, ساتویں نمبر پر بھائی کی اولاد, آٹھویں نمبر پر بہن کی اولاد, پھر آگے مسلمان عورتیں غلام باندھی, اور ایسے لوگ جن میں کوئی عقل نہ ہو, جو پاگل جیسے ہو, اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو عورت کی سطر کی خبر نہ ہو, ان لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. باقی تمام لوگوں سے عورت کو پردہ کرنا واجب اور فرض ہے. ایک حکم اس میں اوڑھنی کے متعلق بیان فرمایا کہ عورت کی اوڑھنی سر, سینہ اور گلا اور سینے کو چھپانے والی ہونی چاہیے. یہ سب مسائل گزشتہ مجلس میں تفصیل سے بیان کیے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پیر کو زمین کے اوپر زور زور سے مار کے نہ چلے. اس طرح پیر مار کے چلنا کہ جو زینت چھپی ہوئی ہو وہ ظاہر ہو جائے, ایسا کرنا گناہ کا کام ہے. یہ بھی عورتوں کے لیے ایک بڑا نازک مسئلہ ہے. عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں ان زیورات میں آواز نکلے, ایسا زیور پہننا یہ گناہ کا کام ہے. آواز نکلنے کا ایک میننگ تو یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی گھگری ہوتی ہے, بجنے والی گھنٹیاں ہوتی ہیں, اور خاص طور پر یہ پیر کے اندر جو پازیب پہنے جاتے ہیں, جھانجھر پہنے جاتے ہیں, اس میں یہ بجنے والی گھگریاں ہوا کرتی ہیں. اور اس قسم کی بجنے والی گھگری بعض مرتبہ ہاتھ کے اندر بھی عورتیں پہنتی ہیں. تو جس زیور میں سے آواز نکلتی ہو ایسا زیور پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اسی لیے ایسے جھانجھر जिस जांजर में से घंटी की आवाज बजने की आवाज निकलती हो वो पहनना सही नहीं है। अगर हो तो फौरन वो घुघरियां निकलवाओ अपनी औरतों से। दूसरा मसला ये है कि बहुत सी मर्तबा औरत जवेरात ऐसे पहनती है कि एक जेवर दूसरे जेवर के साथ टकरा के आवाज निकलती है। जेवर में तो कोई आवाज नहीं है लेकिन ये जेवर एक दूसरे के साथ टकराता है तो उसमें से आवाज निकलती है। देखो एक हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहन ले गए, अब वो हाथ ऊंचा करेगी तो भी आवाज निकलेगी चूड़ियों की, सब चूड़ियां टकराएगी आपस में। हाथ नीचा करेगी तभी ये चूड़ियां आपस में टकरा करके आवाज निकलेगी। तो इस तरह जेवर पहनना कि एक जेवर दूसरे जेवर के साथ टकरा टकरा के आवाज निकलती हो ऐसा जेवर पहनना भी जायज नहीं है। बहुत सी मरतबा कान के अंदर भी ऐसे जेवरात होते हैं कि एक एयरिंग दूसरी एयरिंग से टकरा रही है, क्योंकि अब तो औरतों ने दो दो तीन तीन चार चार एयरिंग का रिवाज आ गया है। हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कुदरती बात है फितरी बात है कि इनको जवेरात की मोहब्बत इतनी है कि अगर इनका बस चले तो पूरे बदन में सुराख करवा के उसमें जेवर पहने। ये तो अच्छी बात है कि दो तीन जगह सुराख करवाने पर बस कर दिए। इनको इतनी जेवर से मोहब्बत और लालच है। खुद कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि जिस औरत की जिंदगी ही गुजरती है जवेरात के अंदर, वो बड़ी होती है पलती है बढ़ती है जवेरात के अंदर, तो का ऐसा जेवर मत पहनाओ कि जिस जेवर में से बजने की आवाज निकलती है, चाहे एक दूसरे के साथ टकरा के निकले वो भी गुनाह है। जब जेवर में से आवाज निकले वो नाजायज और गुनाह है, तो यहां एक मसला और सोच लो कि औरत की आवाज वो तो उससे भी बड़ा गुनाह है। जवेरात की आवाज गुनाह, तो डायरेक्ट औरत की आवाज वो उससे भी बड़ा गुनाह। इसलिए याद रखो इस बात को, पराई औरत की आवाज को सुनना खास तौर पर टेस्ट और मजे लेकर के शहवत के साथ, ये बहुत बड़ा गुनाह है, हराम काम है। और अब तो खुदा की बना हर चीज में औरतों की आवाज और औरतों की तस्वीर। एडवर्टाइजों में देखो, जहां देखो वहां एडवर्टाइज में औरतों के फोटो लगे रहते हैं। ये पानी जैसे पानी की बोतल पर औरत का फोटो, दुनिया बेहयाई में इतनी आगे बढ़ गई। टूथपेस्ट लेने जाओ उसके ऊपर भी औरत का फोटो। याद रखो ये एडवर्टाइज के अंदर जहां औरतों के फोटो होते हैं उसको भी देखना गुनाह का काम है, ये भी गुनाह है। और उसकी जो आवाज निकलती है इस आवाज को सुनना ये भी गुनाह है। और देखो एक मसले की बात बताऊं, अगर
پردہ ہو بیچ میں کہ آپ عورت کو دیکھ نہیں پاتے, عورت پردے کے پیچھے ہیں, دیوار کے پیچھے ہیں, دروازے کے پیچھے ہیں, اور کوئی فتنے کا خطرہ نہیں ہے, کوئی فتنہ نہیں, کوئی غلط کام نہیں, اور کوئی اہم ضرورت ہے. تو ایسے وقت پر عورت کی آواز سن سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ کسی کے گھر پہ گئے اور گھر میں مرد نہیں ہے, آپ نے رنگ بجائی دروازے کے اوپر, اب ظاہر بات ہے کہ عورت دروازے کے پیچھے سے جواب دے دے رہے کہ بھائی ابھی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, آپ بعد میں آئیے. تو جب کوئی فتنہ یا کوئی خطرہ حرام تعلق اور کانٹیکٹ کے پیدا ہونے کا نہ ہو, ایسے موقع پر پردے کے پیچھے سے ضرورت کے وقت پر عورت کی آواز سن سکتے ہیں. لیکن جہاں فتنہ ہو اور دل میں شہوت پیدا ہوتی ہو, سننے میں لذت اور مزہ آتی ہو, اور اس آواز کے بعد آگے دوسری چیزوں کے چکر شروع ہونے کا خطرہ ہو, ایسے موقع پر آواز سننا گناہ ہے, بلا ضرورت ناجائز کام ہے. اس میں ایک بات اور اس سے بھی خطرناک ہے کہ بہت سی عورتیں خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہیں. یہ جو خوشبو ہے, اسپرے, پرفیوم, خوشبو, یہ بھی عورت کی چھپی ہوئی زینت ہے, بناؤ سنگار ہے. یہ بھی ایسا اسپرے, ایسی خوشبو کہ جو پرائے مردوں کی ناک میں پہنچتی ہو, ایسی خوشبو بھی ناجائز اور گناہ کا کام ہے. اب تو ایسے ایسے اسپرے ہماری بہنیں استعمال کرتی ہیں, اللہ کی بنا کوئی گلی سے گزر کے جائے گی تو دیر تک لوگوں کو خوشبو آئے گی کہ یہاں سے کون خوشبو کے ساتھ گزری. اللہ کی بنا یہ گناہ کے کام ہے, اور یہ ایسے گناہ ہیں, ایسے باریک باریک گناہ کہ اس میں آدمی نفس اور شیطان اس کا بڑا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, کا مزے سے پرائی عورت کی بات سن رہا ہے موبائل پر, ٹیلی فون پر. اور اب تو ورلڈ لیول کے اوپر فرینڈ شپ کے نمبروں کی اخباروں میں ایڈورٹائز آتی ہے کہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے تو دوست بناؤ, اور دوستی کے لیے اس نمبر پر کال کرو. اور اس میں ہوتی کیا ہے, عورتوں کی آواز ہوتی ہے, عورتوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, ان سے فرینڈ شپ ہوتی ہے. انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ کے ذریعے سے, یہ سب گناہوں کے کام ہیں, برائی کے کام ہیں. اور پہلے میں بہت صاف لفظوں میں یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان بھائی اور نوجوان بہنیں منگنی کے بعد, انگیجمنٹ کے بعد ٹیلی فون پر کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ منگنی اور انگیجمنٹ کے بعد وہ تمہاری بیوی نہیں ہے, وہ نکاح کے بعد بنے گی. ابھی تو وہ پرائی ہے, اجنبی ہے, اس کی آواز سننا یہ گناہ ہے, اس سے بات کرنا یہ گناہ کا کام ہے. تو ایسی خوشبو لگا کہ عورت نکلے کہ جو خوشبو پرائے مردوں کی ناک میں جائے, یہ بھی گناہ کا کام ہے. اور یہ سب گناہ سے ڈرانے کے لیے آیت کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو,
تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دیکھو میرے بزرگوں, ہم سب مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں, میرا بھی آپ کا بھی ایمان ہے. اللہ ہمارے دل کی ہر ایک بات کو جانتا ہے نا, ہم جو دیکھتے بھی ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں نا, ہم جو سنتے ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں نا, ہم جو بولتے ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں نا. اب مجھے سچے دل سے بتلاؤ, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ جو گناہ بتلائے گئے کیا ہم نے زندگی میں یہ گناہ نہیں کیے؟ خود فیصلہ کرو. پرائی عورتوں کی آواز, پرائی عورتوں کو دیکھنا, اس کی خوشبو لینا, اس کے کانٹیکٹ میں رہنا, اس کی زیب و زینت اور میک اپ کو دیکھنا, کیا یہ گناہ ہم نے نہیں کیے؟ یقیناً کیے. اور اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے بندوں ایسے گناہ سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو اللہ تعالی سے کہ اللہ آج تک اس قسم کے جتنے بھی گناہ ہوئے ہم سچے دل سے تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں, اور آئندہ اپنی حالت اپنی لائن ٹھیک کر لو, بدل دو اپنی لائن کو. گناہ کی لائن ہے, سیدھی لائن پہ آ جاؤ. اب یہ جو سب گناہ ہیں, دیکھو ہمارا مذہب بہت اچھا مذہب ہے. ایک نوجوان, ایک انسان, اس کی طبیعت ہوتی ہے عورت کی طرف, یہ فطری تقاضا ہے, اور عورت کی طبیعت مرد کی طرف ہوتی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بلکہ قرآن میں اللہ تعالی نے ایک لسٹ بتلائی ہے کہ دنیا میں کون کون سی چیزوں کی طرف انسان کا دل للچاتا ہے. للچا کے انسان کا دل کہاں کہاں جاتا ہے, اس کی ایک لسٹ اللہ نے قرآن میں بتلائی. اس لسٹ میں پہلے نمبر پر اللہ نے بھی عورت کو بیان فرمایا. اللہ اپنے بندوں کو جانتے تھے, فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء, پہلے ہی نمبر پر عورت کا تذکرہ. اب جو عورت کی طرف انسان کی طبیعت للچاتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی نے راستہ بھی بتلایا کہ میں, اے میرے بندوں, تم کو ایسا راستہ بتلاتا ہوں کہ جس راستے پہ چل کر تم اپنی ضرورت عورت سے پوری کرو, تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ خود راستہ بتلا رہا ہے کہ اس راستے پہ چل کے اپنی ضرورت پوری کرو, کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہ راستہ کون سا اللہ فرماتا ہے؟ 32 آیت میں اسی کا بیان ہے, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں جن مردوں کی شادی نہیں ہوئی ہو, جن عورتوں کی شادی نہیں ہوئی ہو, ان کو چاہیے کہ جلدی جلدی شادیاں کرے, نکاح کرو. اور نکاح کرانے کا اللہ نے حکم دیا ہے, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى, کہ والی, ذمہ دار, وڈیل, ماں باپ, ان کو چاہیے کہ وہ کنواروں کی شادیاں کروائیں, یہ اللہ نے حکم دیا. آگے فرماتے ہیں تمہارے غلام اور باندیوں میں
جو شادی کے لائق ہو ان کو بھی شادیاں کرواؤ. یہ حکم دیا اللہ نے. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو, ہم کیا سنتے ہیں کہ نکاح کرنا ہم نے یہ سنا کہ سنت ہے. اب اس مسئلے کو بہت اچھی طرح ذہن میں بٹھاؤ. جس مرد یا عورت کو یہ ڈر ہو کہ اب میں گناہ میں پڑوں گا, زنا کروں گا, لفڑے میں پڑوں گا, اس کے پاس پیسے ہیں شادی کرنے کے, عورت کو مہر دے سکتا ہے, کپڑے دے سکتا ہے, مکان دے سکتا ہے, پھر بھی اس نے شادی نہیں کی اور زنا میں غلط کام میں پڑنے کا خطرہ ہے, ایسے حالات میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. جیسے نماز فرض ہے نا, ایسے فرض ہو جاتا ہے. تو جب گناہ ہو تو ایسے موقع پر نکاح فرض ہے کہ شادی کر تاکہ گناہ سے بچ جائے. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ ماشاءاللہ گناہ میں جاتا نہیں ہے, اپنے آپ پر کنٹرول ہے اور برائی سے بچا ہوا ہے, ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت ہے, یہ سن لو. تو عام حالات ہو, کوئی خطرہ نہیں گناہ کا, تو نکاح کرنا سنت افضل کام. باقی گناہ کے موقع پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے, نہیں کرو گے تو فرض چھوڑنے کے گنہگار بنو گے. اچھا, بعض لوگوں کے لیے نکاح کرنا گناہ ہے کہ جن کو اپنی ذات کے اوپر یہ ڈر ہو کہ شادی کروں گا عورت پہ ظلم کروں گا, حق ادا نہیں کروں گا, خرچہ پانی نہیں دوں گا, تو جس آدمی کو ڈر ہو کہ میں حق ادا نہیں کر سکوں گا اس کے لیے شادی کرنا گناہ کا کام ہے کہ مت کر شادی. تو اللہ نے یہ نکاح کا رستہ ہم کو بتلایا. اب یہاں حکم دیا کہ ایاما, اس میں دو طرح کے مرد عورت ہیں, جو آج تک زندگی میں کنوارے ہیں ان کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ شادی کرو, اور جن کی ایک مرتبہ شادی ہوئی اور پھر طلاق ہو گئے یا انتقال ہو گیا ان کو بھی چاہیے کہ شادی کرے. اب ہم لوگوں نے کیا سوچ رکھا, جو کنوارا لڑکا کنواری لڑکی وہی شادیاں کرے, بھائی ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن سمجھو کسی عورت کی طلاق ہو گئی یا کسی مرد نے بیوی کو طلاق دے دی, یا عورت کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا, تو جو باقی رہ جاوے اس کو بھی شادی جلدی جلدی کر لینی چاہیے, اس میں ڈھیل نہیں کرنی چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کنواری تھی, باقی تمام بیویاں ایسی طلاق ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, ایسی بیویاں تھیں. اس زمانے میں اس طرح شادی کرنا اس کو کوئی شرم نہیں سمجھتا تھا, بلکہ ایسا ماحول تھا, طلاق ہو گئی پھٹ سے شادی کرا دو, بیوی مر گئی دوسری شادی کرا دو, شوہر مر گیا فوراً شادیاں کراؤ. صحابی عورتوں میں بعض بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ایک شوہر شہید ہوئے فوراً دوسری شادی, دوسرے شوہر شہید ہوئے فوراً تیسری شادی. کیسی خوش نصیب عورتیں گزری, شوہر شہید ہوتے جا رہے اور یہ نئی نئی شادیاں کرتی جا رہی ہے. یہ ایک ماحول تھا, اس لیے اس طرح کنوارا رہنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. بعض اللہ والوں کے اولیاء اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو پوچھا گیا شادی کے بارے میں, تو تو انہوں نے بتلایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج شام کو میری موت ہے اور صبح میں میری بیوی کا انتقال ہوا تو ابھی میں صبح سے شام تک کنوارا نہیں رہوں گا, تو ابھی میں شادی کروں گا. اسی لیے کہ حدیث میں کہ نکاح ہوا تو ایمان آدھا مکمل ہو گیا, آدھا ایمان نکاح سے پورا ہوتا ہے. اسی لیے والیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. دیکھو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ نکاح اور شادی کا کام خود بخود ڈائریکٹ نہیں کر لینے کا, یہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں آیت میں کہ ڈائریکٹ نہیں کر لینے کا. یہ ذمہ دار لوگ شادیاں کرواؤ, باپ ہے, دادا ہے, چچا ہے, ماموں ہیں, جو وڈیل لوگ ہیں وہ ساتھ میں لے کر شادیاں کرواؤ. اب تو زمانہ ایسا ہو گیا کہ وڈیلوں کو اس لائن کی تکلیف دینا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہم وڈیلوں کو اس لائن کی تکلیف ہی نہیں دیتے, خود سلیکشن کریں گے, پسندی کریں گے, اور سمجھدار ہوگا تو گھر میں کہیں گے کہ یہ میری پسند ہے, یہاں شادی کراؤ, اور دینداری اتنی نہیں ہے تو خود شادی بھی کر ڈالیں گے. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, اچھا طریقہ نہیں ہے. قرآن کے انداز سے بلکہ حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وڈیلوں کو, ذمہ داروں کو بیچ میں رکھ کر کے شادی کرو, اس میں تمہارے لیے خیر اور اس میں بھلائی ہے تمہارے واسطے. یہ صاف حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. ساتھ ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ پرانے زمانے میں جو غلام بانیاں ہوتی تھیں تو ان کے مالکوں کو چاہیے کہ جو اس میں طاقت رکھتے ہو, حیثیت والے ہو, ان کی بھی شادیاں کرائے. آگے ایک عجیب وعدہ اللہ کا, اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اگر کوئی تنگ حال میں ہوگا, یعنی پیسے والا نہیں ہے, کڑکی ہے, تو اللہ اپنے مہربانی سے ان کو غنی اور مالدار بنا دیں گے. اور اللہ تو بڑے وسعت والے ہیں, سب کچھ جاننے والے ہیں. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے نکاح پر مال میں برکت ہونے کی. کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مول صاحب آپ شادی شادی تو کہتے ہو لیکن شادی کریں گے تو بیوی کا خرچہ اور اس کے کپڑے یہ سب ٹینشن کہاں سے لاوے, اور پیسے میرے بیلنس سنبھال سنبھال کے رکھا ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا بیوی آئے گی تو. اللہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ صرف پیسے کے ڈر سے کنوارے مت بیٹھے رہو. اگر تمہاری نیت اچھی ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے شادی کر رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے اس لیے شادی کر رہا ہوں, تو اچھی نیت سے شادی کرو, اللہ تمہاری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائیں گے, اللہ روزی کو بڑھا دیں گے. اچھی نیت سے نکاح کر کے دیکھو. دیکھو حدیث میں کچھ اعمال کے اوپر روزی کی برکت کا وعدہ ہے, اس میں ایک حج اور عمرے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حج عمرے کریں گے تو پیسے خرچ ہو جائیں گے, نہیں, وعدہ ہے حدیث میں, حج کرو عمرے کرو ایک کے بعد ایک کرو, اللہ تعالیٰ فقیری اور غریبی کو دور فرما دیں گے, برکت ہوگی. اور الحمدللہ حدیث کے مضمون کی سچائی پر ایمان ہے اور مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ حج اور عمرے کی برکت سے کبھی پیسے کم نہیں ہوئے, اللہ بڑھاتے ہی ہے. اور ایک چیز, یہ نکاح ہو گئی, اچھی نیت سے نکاح کرو, اللہ برکت دیں گے. اور ایک چیز, استغفار, گناہوں کے اوپر معافی مانگنا. قرآن میں وعدہ ہے اللہ کا کہ استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ روزی روٹی میں خوب برکت عطا فرمائیں گے.
استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین.
اللہ نے فرمایا کہ استغفار کرو، معافی مانگو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال دولت کو بڑھائیں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نازک بات بتلائی کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں بیوی کو مہر دینے کے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں بیوی کو خرچہ دینے کے، اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
اور جن لوگوں کو نکاح کا موقع نہیں ہے وہ پاک دامنی کے ساتھ رہے، اپنے کیریکٹر کو پاک رکھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو غنی اور مالدار بنا دے. کہ جن کے پاس انتظام نہیں، کہ وہ صبر کرو، اپنے کیریکٹر کو پاک رکھو، محنت کرو، کماؤ، اللہ برکت دیں گے، جب پیسے آئیں گے تب شادی کرنا. اس میں حکم ہے کہ ابھی شادی کا موقع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو پھر اپنے کیریکٹر کو سنبھال سنبھال کے رکھو. یہ حکم اس لیے ضروری ہو گیا، حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں شادی کی طاقت نہیں ہے وہ روزہ رکھے، نفل روزے رکھو. کہ نفل روزے رکھو گے بدن کمزور ہو جائے گا، شہوت ٹوٹ جائے گی اور گناہ کے راستے پہ نہیں جاؤ گے. یہ روزہ رکھنا حضور نے علاج بتلایا. اب ہوتا کیا ہے دیکھو، ہماری خرابی کہ تو ابھی شادی کرنی نہیں اور اوپر سے کھائیں گے پیئیں گے ایسا کہ شہوت اور بھڑکے، ایسا کھائیں گے پیئیں گے، ایسا لٹریچر پڑھیں گے جس سے شہوت اور بھڑکے، گناہ کی طرف طبیعت چلے. یہ بلو فلم، انٹرنیٹ کے گندے گندے پروگرام، یہ گندے گندے ناول، ایسی چیزیں جان بوجھ کے دیکھیں گے پڑھیں گے، اس سے شہوت اور بھڑکتی ہے، گناہ کی طرف آدمی جاتا ہے. حالانکہ حضور نے فرمایا کہ ابھی شادی نہیں کرنی تو روزے رکھو تاکہ تمہاری شہوت ٹوٹ جائے. یہ پاک رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شادی میں دیر ہے تو پاک رہو. لیکن یہ ایک بات میں آپ کو شریعت کی بتلا دوں، والیوں کو خاص طور پر، وڈیلوں کو، کہ بہت سی مرتبہ لڑکے اور لڑکی جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، وہ چاہتے ہیں ہماری شادیاں ہو جائیں، لیکن وہی لوگ بیچ میں رکاوٹ ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں. اور رکاوٹ کے ریزن، اس کے کارن سب الگ الگ ہوتے ہیں. اب یہاں سٹی میں تو اتنا نہیں ہے، ہمارے یہاں گاؤں میں آؤ تو ایک بہت بڑا ریزن اور کارن یہ ہوتا ہے کہ فورن سے رشتہ آئے گا تو شادی کریں گے، وہاں تک بٹھا کے رکھنا ہے. انگلینڈ، امریکہ، افریقہ، کینیڈا، وہاں سے کوئی پیغام آئے تو شادی کروائیں گے، وہاں تک بٹھا کے رکھو. حدیث میں حکم ہے कि तीन काम में देर नहीं करने की, लेट नहीं करने का, तीन काम। एक, अजान हो जावे तो नमाज पढ़ने में देर मत करो, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो। नंबर दो, किसी का इंतकाल हो जावे, जल्दी गुसल कफन देके तैयार करके कब्रिस्तान पहुंचाओ। और नंबर तीन, लड़का लड़की बालिग और जवान हो गए का उनकी शादी कराने में लेट मत करो, देर मत करो। और हदीस में है, हुजूर फरमाते हैं, इज़ाफ़ा इलैकुम मन तरदौन खुलुकहु व दीनहु, जब पैगाम आया, रिश्ता आया ऐसे घर की तरफ से जिनके अखलाक और दीनदारी अच्छी है, कलर की दीनदार, लड़का दीनदार अच्छा है, वहां से पैगाम आए, हुजूर फरमाते फौरन शादी कराओ। आगे इरशाद फरमाते अगर शादी नहीं कराओगे तो बड़ा फितना होगा, बड़ा फसाद होगा जमीन के अंदर। आज गुनाह वजूद में आ रहे हैं, जिना वजूद में आ रहे हैं, नाजायज ताल्लुकात वजूद में आ रहे हैं, हराम कॉन्टेक्ट वजूद में आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी नहूसत, हम लड़के लड़कियों को खामोखा शादी नहीं कराते, बिठा के रखते, बालिग हो गए लेकिन देर हो रही है शादियां कराने में, इसकी नौसत से गुनाह वजूद में आते हैं। अल्लाह हमारे माशरे को, हमारे समाज को ऐसी गंदगियों से पाक और साफ रखे। ये शरीयत के अहकाम है, खुदा ताला के कानून के।
वल्लदीन यबतगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फीहिम खैरा وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ।
अब एक मसला जो पहले था, इस वक्त नहीं है, हो सकता है भविष्य में जरूरत पड़े। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी मालिकी में जो गुलाम और बांदी हो और वो मुकातब बनना चाहे और तुम उनमें भलाई देखो तो उनको मुकातब बना दो। और ए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने जो माल तुमको दिया है उसमें से ऐसे गुलाम और बांदियों को दिया करो। पहले जमाने में गुलाम थे, बांदियां थी, अब गुलाम बांदी अपने मालिक को यूं कहे कि हमको आजाद होना है। मालिक कहे कि इतनी फिक्स रकम मुझे दे दे, 5000 रुपये और तू आजाद हो जा। इसको कहते मुकातब बनना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई गुलाम बांदी केवे तो उनको मुकातब बना दो और दूसरे मुसलमान ऐसे गुलाम बांदी को पैसे में मदद करो ताकि वो गुलाम बांदी जल्दी जल्दी पैसे देकर के आजाद हो जावे।
वला तुकरी हो फदयातिकुम अलल बिगा इन अरदना तहसुनन लितबतगु अरदल हयातिद दुनिया वमन युकरिहुन فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ।
और तुम अपनी बांदियों को जीना करने पर मजबूर मत करो दुनिया के माल के खातिर, और जो आदमी उनको मजबूर करेगा तो अल्लाह ताला उन बांदियों को बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ये काम पहले जमाने में होता था कि जिनके घर में बांदी औरत है वो उनको जीना के लिए दूसरे लोगों के पास भेजते थे जबरदस्ती, और जो कमाई आवे वो खाते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। जो बांदी बिचारी मजबूर हो, मालिक जबरदस्ती भेजे, तो अल्लाह ताला उस बांदी को तो माफ कर देंगे लेकिन उसके मालिक को अल्लाह ताला आखिरत में पकड़ेंगे। अब दीनी भाइयों, मैं आपको एक कड़वी लेकिन सच्ची बात बतलाऊं, ये जमाना गुलाम और बांदी का तो नहीं है लेकिन खुदा के घर में बैठा हूं। बाज मुसलमान, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचावे, अल्लाह बचावे, अल्लाह बचावे, اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو زنا کے کام پہ چلاتے ہیں اور ان کی انکم وہ کھاتے ہیں. یہ تو باندی کے لیے اللہ نے مسئلہ بیان کیا کہ وہ گناہ ہے, تو سگی بیوی اور بیٹیوں کو زنا کے کام پہ چلانا کتنی خطرناک بات ہوگی سوچ لو. ایک دن جمعہ کو فجر کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا تھا, ایک مسلمان آیا میرے پاس, کبھی میری ملاقات نہیں ان سے, اس نے اپنی پہچان کرائی, میں یہاں رہتا ہوں بلا, یہ محلہ یہ میرا شہر, پورا اپنا تعارف کرایا, اپنا عہدہ بتایا, گورنمنٹ میں بڑا ایک عہدہ ہے. پھر اس نے جو بات کہی اللہ امت کو بچا لے, بہت میں رویا بعد میں دل کے اندر, اللہ سے دعا بھی بہت کی. اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو زنا کے لیے دیتا ہوں لوگوں کو اور اس کی انکم میں کھاتا ہوں, تو آپ میرے لیے دعا کر دو کہ یہ برائی میرے گھر سے نکل جائے. پہلے تو میں نے مانا نہیں, تو اچھا ایک مسلمان ایسا کر سکتا ہے, لیکن پھر پتا چلا واقعہ ایسا ہے. اس لیے میرے بھائی, یہ وہ خطرناک بیماریاں ہیں جو اللہ کے عذاب کو زمین پر لانے والی چیزیں ہیں. تو ایک غیرت والا مومن جس کے اندر غیرت ہو ایمان کی, یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی بیوی کو گناہ کے لیے دے دے؟ نہیں میرے بھائی, کب بھوکے رہ سکتے ہیں, پیٹ پہ پتھر باندھ سکتے ہیں, لیکن ایسے دھندے تو نہیں کر سکتے. اللہ ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے, ہمارے معاشرے کو پاک اور صاف رکھے, اور ایسی گندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کو بچا کے رکھے. یہ کسی کا سوال ہے کہ میری بہن کو تیسرے مہینے کا حمل ہے, اس کو ایک لڑکی ہے, اب لڑکا چاہیے, تو اس کا کوئی عمل بتاؤ, بعد میں مل لینا, اللہ جو دے وہ نعمت. کسی کا فون آوے تو اس وقت الو الو بول سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بیچ میں بہت چلا تھا کہ ہیلو انگلش میں جہنم کو کہتے ہیں, اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے. لیکن بعد میں تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ یہ انگریزی انداز ہے, اس کے بجائے آپ جی ہاں ایسا کوئی لفظ بولے تو اچھی بات ہے. ہم جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو میرا منہ قبلے کی طرف ہے, ایسا کہنا ضروری ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بولنا ضروری نہیں ہے, بلکہ نہیں بولنے کا, اپنے ہے ہی قبلے کے سامنے. بس اتنا, میں عشاء کی چار رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے واسطے اس امام کے پیچھے, اور ابھی دل میں نیت کرنا ضروری ہے, زبان سے نہیں بولے تو بھی چلے. سفر میں فجر کی نماز اور مغرب کی نماز پوری پڑھنے کی, اور ظہر عصر اور عشاء آدھی پڑھنے کی, اور جمعہ کی نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ سفر میں جہاں پر گئے وہاں مسجد ملی تو وہاں جا کر آپ جمعہ کی نماز امام کے پیچھے پڑھ لو. مسجد نہیں ملی, آپ شہر کے اندر ہیں اور آپ تین چار پانچ ساتھی ہیں, تو آپ کو مرضی ہے, چاہے جمعہ پڑھو چاہے ظہر پڑھو. چنانچہ ایک آدمی جمعہ پڑھا دے وے, کھڑے ہو کے خطبہ دے دے وے, اور پھر جمعہ کی جماعت کر لے وے, یہ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے بھساول میں ریلوے اسٹیشن پر جمعہ پڑھی تھی, میں نے کرسی پہ کھڑے ہو کے دو منٹ کا خطبہ دے دیا, ابھی نیچے اتر کے نماز پڑھا دی. بیت الخلاء میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ بائیں جانب اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھنے کا, یہ طریقہ, यहाँ हाथ को टेक लगाओ और बाई जानिब
इस तरह बैठना सुन्नत है। फजर की सुन्नत छूट जाए तो उसको कब अदा करने की? भाई फजर की सुन्नत में मसला ये है कि अगर इमाम को सलाम से पहले पहले पकड़ लेने की उम्मीद है तो पहले सुन्नत पढ़ने की फिर फर्ज में शामिल होने का। लेकिन खतरा ये है कि हमारे इमाम साहब सुपर फास्ट है कि मैं सुन्नत पढ़ते गया तो वो सलाम गिरा डालेंगे तो फिर फर्ज में शामिल हो जाने का। और इशराक के वक्त पर इशराक के साथ या ये कि जोहर से पहले पहले उसको पढ़ लो, जरूरी नहीं। औरत जब घर में झाड़ू लगाए उस वक्त जिक्र करे तो उसको काबा शरीफ में झाड़ू लगाने का सवाब मिलता है, ये हदीस मुझे मालूम नहीं है। बाकी इतनी बात मैं कहूंगा कि वहां झाड़ू लगाते लगाते जिक्र करना चाहिए। मेरा 2 साल का लड़का है वो जल्दी से बोलता हो जावे, ऐसा कोई अमल? और अबिश राहली सदरी व सिरली अमरी वाहलो लोकदतम मिल लिसानी यफ कहो कौली, उसको बादाम पर दम करके उसको चुसवाओ, उसके मुंह में ये आयत पढ़ो, इंशाल्लाह जल्दी बोलता हो जाएगा। मेरा भाई और भतीजा बहुत मुसीबत में है, उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए, पूरे आलम के मुसलमानों की इज्तिमाई इनफिरादी मुसीबतों को अल्लाह दूर फरमाए। जोहर की तीसरी और चौथी रकात में अल्हम्दों के बाद कुरान पढ़ना फर्ज है, कर्जा हो जाए तो कुर्बानी कर सकते हैं या पहले कर्जा अदा करें? पहले कर्जा अदा करो। अल्लाह को इबादत पसंद है या बंदे के हुकूक? फर्ज वाजिब ये इबादत तो करनी ही करनी, और साथ में बंदों के हुकूक भी अदा करो। दोनों सलाम का मामला तफसीर के साथ समझाइए, दोनों सलाम का क्या मतलब? अस्सलामु अलैकुम, देखो सलाम करने का सुन्नत तरीका यह है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और अधूरा अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इस तरह बोलना चाहिए। ये जो बोलते हैं सलाम अलैकुम ये गलत तरीका है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اے اللہ تو ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، مالک तेरे दरबार में तेरे घर में बैठकर सच्चे दिल से इकरार करते हैं कि हमने बहुत सारे गुनाह किए, تیری شریعت کے بہت سارے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے, شریعت کے احکام کو ہم نے توڑا ہے, تو نے تیرے قرآن میں جن چیزوں سے روکا ہم اس کو کرتے رہے ہیں, بلکہ اللہ اس کو لذت اور مزے کے ساتھ ہم نے کیا ہے. اے مالک الملک, تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ, آئندہ گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما دے. یہ نفس اور شیطان ہمارے خطرناک دشمن ہیں, ان دونوں کی شرارت سے تو ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ, ہماری عادتیں ایسی بگڑ چکی ہے کہ گناہ کیے بغیر ہمیں چین نہیں پڑتا ہے, بے ساختہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. اے مالک الملک, تو ہماری طبیعتوں کو نیک اور صالح بنا دے, گناہوں کی عادتوں کو چھڑا دے, گناہوں کی نفرت کو دلوں میں بٹھا دے, نیکیوں کی رغبت بٹھا دے. اے اللہ, جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جو مقدمات میں محفوظ ہیں ان کو غریب فرما دے. اے اللہ, جو قید و بند محبوس ہیں ان کو باعزت بعافیت چھٹکارا عطا فرما دے, تمام کو برکت والے حلال روزی روٹی عطا فرما دے, جائز مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ, تو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما دے, تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما لے. اے اللہ, اس وقت جتنے ہمارے بھائی جس پریشانی میں مبتلا ہے, اپنے کرم سے فضل سے ان تمام بھائیوں کی بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ, اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما دے, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, موت کی تکلیف سے حفاظت فرما, قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ عطا فرما, موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما, تیرے لاڈلے نبی کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما, حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرما, جہنم کی آگ سے حفاظت فرما, ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرما, ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, ہر قسم کے حوادثات سے, مصائب و آلام سے, تیرے قہر اور تیرے غضب سے, تیری ناراضگی سے, اے اللہ, ہماری اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تمام کاموں کی نصرت اور مدد فرما, کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ, تو ہماری زندگیوں کو تیرے کرم سے تیرے دین کے لیے قبول فرما لے, تو ہمارا محتاج نہیں ہے. اے اللہ, تیری مہربانی سے ہماری صلاحیتوں کو, ہمارے مال کو, ہمارے اوقات کو, ہماری زندگی کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے, ہماری دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیاں مانگی اور بتلائی, اے اللہ, ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے, ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد